وقال اور کہا, کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے. کیا کہا؟ یا بنی, اے میرے بیٹو. یہ اصل میں تھا یا بنین, ابن کی جمع ہے بنون اور بنون سے بنین, اور روٹ ہوتا ہے اس کا بے نون, یہ بنیون. بنیون کہتے ہیں بنانے کو, اردو کا شاید بنانا بھی اسی سے نکلا ہوا, بنانا. تو بیٹے کو ابن کیوں کہا گیا عربی میں؟ کیونکہ باپ بیٹے کو بناتا ہے, یعنی پیدائش کے بعد جو اس کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے اور اسے کسی کام کا بناتا ہے, تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے ابن, اور اس سے پھر بنین جمع ہے بنون اور بنین, اور پھر یہاں پر یا جو ہے یہ متکلم کی, یا بنی, اے میرے بیٹو. لا تدخلو, نہ تم داخل ہونا, من باب واحد, ایک دروازے سے. وہ کہا جاتا ہے کہ مصر کے چار دروازے تھے, چاروں طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے. پرانے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے وہ عموماً چار دیواری سے گھرے ہوئے ہوتے تھے, اس کی باؤنڈری وال ہوتی تھی تاکہ دوسرے ملک کے لوگوں سے یا چوروں کے حملے سے لوگ محفوظ رہ سکیں, اور باقاعدہ شہر کی دیواروں کے دروازے ہوتے تھے جو راتوں کو بند کر دیے جاتے تھے لوگوں کو امن مہیا کرنے کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ لاہور کے بھی دروازے مشہور ہیں, لوہاری گیٹ اور بھاٹی گیٹ اور دلی دروازہ, اور اسی طرح ملتان میں بھی, استنبول میں بھی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. یہ اکثر پرانے شہر جو ہیں, تاریخی شہر, ان میں آپ کو اب بھی آثار قدیمہ میں یہ دروازے ملیں گے. تو یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اے بچوں سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے اور وہ نہایت صحت مند اور توانا, اور جب 11 بھائی کہیں اکٹھے کھڑے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک حیران کن چیز ہو سکتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو نصیحت کی کہ تم اکٹھے داخل نہ ہونا. وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ, اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے. ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ صحرائی لوگ تھے, صحرائی لوگ اپنی شکل و صورت میں, اپنے انداز میں شہری لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں, قد کاٹ کے بھی بڑے ہوتے ہیں, اور یہ کہتے بھی تھے نحن عصبہ, ہم مضبوط جماعت. تو اب کسی دوسرے ملک کے لوگوں کا ایک مضبوط جتھا اگر کسی شہر میں داخل ہو رہا ہو تو وہ سب کی توجہ کا مرکز ہوگا, اور ہو سکتا ہے دوسروں کو ان سے خوف آئے اور وہ ان پر الزام لگا دیں کہ یہ کسی بری نیت سے آ رہے ہیں, یا یہ کہ یہ چور ہیں یا ڈاکو ہیں. دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ اکٹھے جب چلیں گے اور ایک جگہ پر داخل ہوں گے تو شاید ان کو نظر لگ جائے, تو اس خوف سے انہوں نے ان کو کیا کہا کہ اکٹھے نہ داخل ہونا. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے, العین حق, نظر کا لگنا جو ہے وہ حق ہے. اس کے بارے میں صحیح احادیث ہیں, یہ جو حدیث ہے العین حق, یہ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیں. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا. آپ نے اس سے فرمایا کہ اس کے لیے تعوذ پڑھو یا اس کے لیے دعا پڑھو کیونکہ اسے نظر بد لگی ہے, یعنی یہ جو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے یہ بیمار لگ رہی ہے, اور اس کی بیماری کیا ہے؟ نظر کی. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے, اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کلمات ہیں جن سے تم جھاڑ پھونک کرتے ہو، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ اگر کسی ایسے کلام میں شیطان یا جنوں وغیرہ کے نام ہوں یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی گئی ہو تو وہ درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے لیے تدابیر بتائی ہیں. مثلا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب کسی چیز کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو، کوئی چیز اچھی لگے، تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بارک اللہ فیکم، اللہ تمہیں اس میں برکت دے. اور اسی طرح ماشاء اللہ بھی، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یہ سورۃ الکہف کے الفاظ ہیں. لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ پڑھا. تو یہ دونوں چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو جب دم کیا کرتے تھے تو اس وقت وہ مخصوص دعا پڑھتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت و من کل عین لامت، اور آپ ان دونوں کو کہتے کہ میں تمہیں اسی طرح دم کر رہا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو کیا کرتے تھے. اور یہی مسنون دعا ہے جو دم کی پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں، یہ کارڈ میں چھپی ہوئی ہیں نظر اور تکلیف کی دعاؤں کے نام سے، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ انسان کی جو آنکھ ہے اس کے اندر بہت اثر ہے، اس کے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں ان میں بھی ایک طاقت ہے، بالکل ایسے جیسے سورج کی ریز ہیں یا چاند کی ہیں یا ستاروں کی کرنیں ہیں یا کسی بھی چیز کی، یا ایکس ریز ہیں یا پھر الٹرا وائلٹ ریز ہیں. تو ریز جو ہیں، یعنی کسی بھی چیز سے نکلنے والے جو اثرات ہیں، وہ اپنا اثر رکھتے ہیں. اور بعض اوقات اچھا اثر ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں یا ماں باپ کی شفقت ان کو ملتی ہے تو ان کا انداز اور ہوتا ہے، اور جو یتیم بچے ہوتے ہیں یا ماں باپ کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں یا ماں باپ کی جو نظر ہے یا توجہ ہے ان پہ نہیں ہوتی تو وہ مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نگاہ جو ہے وہ محبت کی بھی ہو سکتی ہے، حسد کی بھی ہو سکتی، نفرت کی بھی ہو سکتی، اور ہر طرح کی نگاہیں جو ہیں وہ محسوس بھی کی جاتی ہیں، حالانکہ آپ ان کو ڈیفائن نہیں بھی کر سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں. انسان کے جو دل کے احساسات اور جذبات ہیں وہ اس کی نگاہوں سے ٹپکتے ہیں، خواہ وہ خوف ہو یا غم ہو یا غصہ ہو یا نفرت ہو یا محبت ہو یا کسی بھی طرح کے جذبات ہوں. تو جب انسان کے دل کے جذبات اس کی نگاہوں کے راستے دوسرے انسان پہ پڑتے ہیں تو اس کے جسم میں ایک ریاکشن ہوتا ہے اس کا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے تو دوسرا بھی جواباً اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ محبت کا ریاکشن محبت میں ہوتا ہے، اور عام طور پر نفرت کا نفرت میں. تو جو لوگ محبتیں دینا جانتے ہیں ان کو ملتی بھی ہیں، وہ لینا بھی جانتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو نفرت دے رہے ہیں تو جواب میں محبت ایکسپیکٹ نہ کریں. تو یہ ایک دو طرفہ معاملہ بھی ہوتا ہے. بہرحال اقبال نے تو کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس کسی بھی نگاہ مرد مومن سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کے پاس ایسا اختیار ہے یا ایسا زور ہے یا قوت ہے کہ جس سے وہ نعوذ باللہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہو گیا ہے. نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے جو مختلف طرح کی طاقتیں دے رکھی ہیں، وہ طاقت صرف ہاتھ کی طاقت نہیں، وہ صرف زبان کی طاقت نہیں، وہ نگاہ کی بھی ہے اور وہ انسان کے عمل کی بھی ہے. اور یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی کسی انسان کا محض وجود جو ہے وہ ماحول کو مختلف کر دیتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ گھر میں جب ماں ہوتی ہے تو صرف اس کی جو پریزنس ہے یا اس کا جو وجود ہے وہ بچوں کو اور طرح کا اثر دیتا ہے، اور اس کی ایبسنس جو ہے وہ بالکل ایک اور فیلنگ دیتی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ محض ایک وجود ہی تو ہے. کہ ماں کا ایک وجود موجود ہے تو اس کی جو موجودگی ہے اور اس کی جو فیلنگ ہے اور جو اس کے اثرات ہیں اور اس کی جو محبت ہے یا اس کا جو غصہ ہے یا جو بھی اس کی کیفیت ہے، وہ پورے گھر پر اثر انداز ہوتی. اگر گھر میں ایک شخص خوش نہ ہو تو وہ سب کو متاثر کرتا ہے. اگر ایک شخص غمگین ہو تو وہ غیر محسوس طریقے سے کچھ بولے بغیر سب کو غمگین کرتا ہے. تو احساسات انسانی زندگی میں اور جذبات بہت زبردست رول پلے کرتے ہیں. تو اسی طرح ہی جو نظر کا لگنا جو ہے، اس پہ اور بھی بہت سی تفاصیل ہیں، احادیث ہیں، اس وقت ان کا موقع نہیں ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پر اگر غیر معمولی قسم کے اثرات انسان اپنے اندر پائے، بے چینی کی کیفیت یا کچھ بھی، تو اپنے اوپر خود بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کسی بزرگ کے پاس کچھ میلوں کا فاصلہ طے کر کے جائیں اور اس سے کروائیں. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اس شخص کی اپنی ایک ایمانی قوت بھی اثر کرتی ہے، یعنی اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ جو بھی پڑھے گا اس کے اندر وہ روشنی آنے لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سوتے وقت کیا کرتے تھے؟ معوذتین پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے. یہ مسنون عمل ہے. تو اسی طرح خواہ پھونک ماری جائے یا ہاتھ پہ پڑھ کے تو ہاتھوں کو پھیر دیا جائے، یا بعض جگہوں پہ لعاب دہن لگا دیا جائے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اسلامی طور پر ثابت ہیں. بہرحال یہ سب تدبیریں ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے. تدبیر کرنے کو کہا گیا ہے اور کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بیمار ہو تو دوا کھانی چاہیے، لیکن شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو یہ شرک ہے، شفا اللہ کے پاس ہے. اسی طرح آپ خود دم کریں یا کوئی اور آپ کو دم کرے تو شفا اس کے پاس نہیں ہے یا اس دم کے اندر نہیں، وہ اللہ کے اذن سے. کیونکہ سورۃ فاتحہ کا جیسے ہم دم کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اصل چیز تو اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی عبادت ہے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام بہت واضح طور پر بتاتے ہیں کہ تم تدبیر اختیار کرنا تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایول آئی جو ہے وہ تمہیں نقصان نہ دے. لیکن یہ یاد رکھو، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، وما اغنی، اور نہیں میں کام آ سکتا، نہیں میں بے پرواہ کر سکتا، بے نیاز کر سکتا، عنکم تم کو، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی. نصیحت کر سکتا ہوں، مشورہ دے سکتا ہوں، تدبیر کرنے کو کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا اللہ پر کوئی زور نہیں، میں تمہیں اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتا. یہ معنی لفظی. کیا مطلب؟ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم تدبیر کرنے کے بعد پھر اللہ کو بھول جانا. تم اللہ سے خود بھی دعا کرنا اور خود بھی اس پر بھروسہ رکھنا، یعنی میری تدبیر اور نصیحت تم کو اللہ سے غافل نہ کر دے. میں تمہیں اللہ سے بے نیاز نہیں کر رہا، یا اللہ کا حکم نافذ ہونے میں میری یہ تدبیر کچھ نہیں کر سکتی. اس تدبیر کے باوجود اللہ کا حکم نافذ ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کو ہمیشہ تدبیر تو کرنی چاہیے، احتیاط تو کرنی چاہیے. انسان پریکاشنز تو لے سکتا ہے کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ کا فیصلہ اور تقدیر ان سب چیزوں پر غالب ہے. اللہ کی قوت ہر قوت سے بڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم فیصلہ مگر اللہ کا، اللہ ہی کے لیے ہے، حکم بس اسی کا چلتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ایک پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ میرا نہیں، حکم میرا نہیں، میری صرف نصیحت ہے، تدبیر ہے، مشورہ ہے، بس. یعنی پیغمبر بھی اللہ کے اختیار میں قوت میں شریک نہیں ہوتے. علیہ توکلت, اسی پر میرا بھروسہ ہے, میں بھی اسی پہ توکل کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی پر سب توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. تو یہ ہے بہترین امتزاج تدبیر اور توکل میں. ولما دخلوا, اور جب وہ داخل ہوئے, من حیث امرهم ابوهم, جہاں سے حکم دیا تھا ان کو ان کے باپ نے, ان کے والد نے جس طریقے سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا وہ اسی پہ داخل ہوئے, یعنی الگ الگ دروازوں سے. ما کانا, نہ تھی, یغنی عنہم, کام آ سکتی ان کو, بے پرواہ کر سکتی ان کو, من اللہ, اللہ کی طرف سے, من شیئن, کوئی چیز, اللہ کی طرف سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکتی تھی, یا اللہ کی تدبیر یا اللہ کے حکم سے بچا نہ سکتی تھی. الا حاجتن, مگر ایک حاجت تھی, خواہش تھی, فی نفس یعقوب, یعقوب کے دل میں, قضاها, اس نے اسے پورا کر لیا, یعقوب نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی, یعقوب اپنی بات کہہ کے فارغ ہو گیا تھا. قضا کا معنی ہوتا ہے ذمہ داری پوری کرنا, فارغ ہونا, فیصلہ کرنا, تو یہاں مراد ہے ذمہ داری پوری کی. یعنی والدین کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کے معاملے میں, ان کو سمجھانے کی, نصیحت کرنے کی, تدبیر بتانے کی, وہ اس نے پوری کر دی تھی, اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ماں باپ خواہش ہی کر سکتے ہیں, نصیحت ہی کر سکتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے خود کچھ نہیں کر سکتے, طاقت نہیں ہے ان کے پاس. وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, کون, یعقوب علیہ السلام, لذو علم, صاحب علم تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی, کہ یعقوب اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ یعقوب صاحب علم ہیں. اور ان کے علم کا سورس کیا تھا, لما علمناہ, واسطے اس کے جو ہم نے تعلیم دی تھی اس کو, یعنی ہمارے سکھائے ہوئے علم کی بنا پر یعقوب صاحب علم تھے, اللہ کی طرف سے ملنے والے علم کی, وحی الہی کے ذریعے ملنے والے علم کی بات ہو رہی. ولیکن اکثر الناس, لیکن اکثر لوگ, لا یعلمون, نہیں علم رکھتے, نہیں جانتے. اکثر لوگ کیا نہیں جانتے, اس علم کو نہیں جانتے جو اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے, تدبیر اور توکل کے تعلق کو نہیں جانتے, تقدیر کے فیصلوں کو نہیں جانتے, تقدیر کے اثرات کو نہیں جانتے. یہ نہیں جانتے کہ احتیاط انسان کو تقدیر کے فیصلے سے بچا نہیں سکتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو علم انبیاء کو خاص طور پر وحی کے ذریعے دیا, اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں, اس کے جو اسرار ہیں, وہ اکثریت کو سمجھ نہیں آتے. اب دیکھیے کہ بہت سے لوگ اس معاملے میں خطا کھاتے ہیں, اور وہ خطا کیا ہوتی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کوشش کریں گے اس کا لازمی نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا, ہوگا وہ جو ہم چاہیں گے یا ہم کریں گے. ایسا نہیں ہوا کرتا, ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, پھر انسان کیا کرے, ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے, نہیں. یعقوب علیہ السلام کو یہ بات پتا تھی, اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا, حکم سارا اللہ ہی کا ہے. جب انہیں پتا تھا کہ حکم سارا اللہ کا ہے, جب انہیں پتا تھا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکتے, تو پھر انہیں وہ نصیحت کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم تھی کہ اے بندے, تیرا کام تدبیر کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے, احتیاط کرنا ہے, تو اپنا کام کر اور اللہ اپنا کام کرے گا. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے, اس لیے اس معاملے میں خطا کھاتے ہیں. کیا, یا تو وہ تدبیر نہیں کرتے, احتیاط نہیں کرتے, کام نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اور یا پھر وہ کوشش کے بعد اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، توکل نہیں کرتے، اللہ پر اعتماد نہیں کرتے، وہ خود پر ہی اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے اوپر اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں سب کچھ، سارے اختیارات اور سب اقتدار اور طاقت ہمارے ہاتھ میں، ہماری پلاننگ ہے جو سب کام کرے گی. لیکن بندہ مومن ان دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ کوشش کرنے کے بعد خود کو کچھ نہیں سمجھتا، باقی سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. ولما دخلوا على یوسف، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، کون؟ اخوت یوسف. آوا الیہ اخاہ، پناہ دی، ٹھکانہ دیا، جگہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو. کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ 11 تھے، باقی سب دو دو ہو کے بیٹھ گئے، بنیامین اکیلے بچ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس کر لیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ کو فالتو اور ایکسٹرا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں تو آپ کے لیے اس سے بہتر ٹھکانہ ہو سکتا ہے. آوا الیہ اخاہ، اس کے بھائی نے اس کو اپنی طرف ٹھکانہ دیا، اپنے قریب کر لیا. قالا، کہا، انی انا اخوک. اب یہ نہیں پتا چلتا کہ بالکل اکیلے میں کہا یا مجلس میں ہی کان میں سرگوشش کر دی، بہرحال بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس، غم نہ کر، بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں، یہ بھائی جو سلوک تم سے کر رہے ہیں اور جس طرح تمہیں اگنور کر دیتے ہیں اور جس طرح تمہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تم ان کی ان حرکتوں پر غم نہ کرو. اصل میں ہم غم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں غم کس بات پہ لاحق ہوتا ہے؟ کہ لوگوں نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے، ہم لوگوں کی نظر میں قابل قبول نہیں. اور بہت سے لوگ اللہ تعالی کو ناراض کر کے ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کی نظروں میں سما جائیں، لوگ انہیں ایکسپٹ کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال ثنا، نہ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالی کی نظروں میں انسان کا کوئی مقام ہوتا ہے. اور اکثریت یہی دھوکہ کھاتی ہے. اور اس کے برعکس جب انسان اللہ کی نظر میں، اللہ کی اطاعت کے ذریعے، اللہ کی خاطر دوسروں کے برے رویے اور برے سلوک اور ان کی بے رخی برداشت کرتا ہے اور اچھا معاملہ نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالی خود اس کی قدردانی کرتا ہے. فلما جہزہم، پھر جب اس نے ان کو سامان تیار کر دیا، بی جہازہم، ان کا سامان، یعنی اب دوبارہ پھر وہ واپس جا رہے تھے، سامان یعنی غلہ وغیرہ لوڈ کر دیا. اس دوران کیا کیا؟ جعل السقایت فی رحل اخیہ، ڈال دیا سقایہ. سقایہ سین قاف یہ سے ہے، پانی کے برتن کو کہتے ہیں، پینے کا برتن ڈال دیا. فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں چھپکے سے چھپا دیا. ثم اذن مؤذن، پھر پکارا ایک پکارنے والا. یہ پیچھے بھی لفظ پڑ چکے، کہاں؟ سورۃ الاعراف میں اذن مؤذن، تو یہاں بھی اذان کہتے ہیں نا، کہ بلند آواز سے پکارنا. یہ جو اذان ہوتی ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے اس کو اذان کہتے ہیں کہ یہ اونچی پکاری جاتی ہے، اناؤنسمنٹ کے لیے جو آواز ہوتی ہے، بلند آواز میں جو پکارا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پکارنے والے نے پکارا، منادی کرنے والے نے ندا دی، ایتہ العیر، اے قافلے والو. العیر، نئے نئے لفظ ہیں اس میں، احسن القصص ہے، رچ وکیبلری. عیر، عیر کہتے ہیں وہ گدھا یا اونٹ جو غلے کی بار برداری کا کام کرے، اور بعد میں ہر قافلے کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگا. یعنی وہ قافلہ جو غلہ یا کھانے پینے کا سامان لوڈ کر کے ادھر ادھر لے جائے. اور بیسیکلی ایر کہتے ہیں گدھے کو، اور پھر اونٹ پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کون سے اونٹ؟ خاص طور پر جو خوراک کا سامان لے کے جائیں. تو یہاں مراد ہے قافلہ. کیونکہ وہ اس وقت لوڈڈ تھے غلے سے. اے غلہ لے جانے والے قافلے، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو. اب وہ سقایا جو تھا یا کپ جو تھا وہ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے تھا، لیکن جو یوسف علیہ السلام کے ورکرز تھے ان کو تو نہیں پتا تھا. تو ان میں سے جو ڈیوٹی پر تھا ایک، اس کو جب وہ پیمانہ نہیں ملا تو وہ پریشان ہوا اور اس نے سب کو اعلان کیا کہ بادشاہ کا کپ نہیں مل رہا، تم ہی چور ہو کیونکہ تم ہی یہاں تھے.